السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عقیدہ واسطیہ لیول 2 لاسٹ پارٹ پیج نمبر 560. امت محمدیہ کے 73 فرقے ہوں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم پیچھے سے عقیدہ پڑھتے آ رہے تھے اور بہت ساری باتیں ہم نے اس میں پڑھی. سارے کانسیپٹس ہمارے بہت سارے کلیئر ہوئے الحمدللہ. اور لاسٹ میں یہاں پر رائٹر نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ عقیدہ صرف یہی نہیں ہوتا کہ آپ ایک اللہ کو مانیں, رسول کو مانیں, آخرت کو مانیں, قیامت کے دن جو انصاف ہوگا اور اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے اس کو مانیں, بلکہ عقیدہ یہ بھی ہے کہ آپ کا اخلاق بھی اچھا ہو. یعنی آپ اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان اور یقین ہے آپ کا, آخرت کے دن پر ایمان اور یقین ہے, تو ایک اچھے اور سچے مومن کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے یا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اپنے اخلاق کو برا رکھے یا لوگوں کے ساتھ غلط معاملہ اور غلط رویہ رکھے. تو لہٰذا عقیدے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہمارا اخلاق اچھا ہو, ہمارے معاملات احسن طریقے سے انجام پاتے ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان تو بنایا ہے, بہترین تخلیق کی ہے ہماری, لیکن ہمارا اس کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی اچھا ہو, جس میں صلہ رحمی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ رسپیکٹ سے پیش آنا ہے, خیر خواہی کرنی ہے مسلمان کو مسلمان سے, رشتوں کو جوڑنا ہے, رشتوں کو توڑنا نہیں ہے, صرف رشتہ داروں کے ہی حقوق نہیں ادا کرنے ہیں بلکہ اپنے اڑوس پڑوس والوں کے, جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے مسافر ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آنا ہے. ایون جو گھر میں کام کاج کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا رویہ اور ہمارا اخلاق اچھا ہو. اور جن برائیوں کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے انسان کے اندر, جن بری عادتوں کو, جیسے فخر ہے, غرور ہے, ظلم ہے, ان سب چیزوں کو اپنے اندر سے ہم نکالیں. غصے کو, غصہ انسان کے اندر ضروری ہے لیکن وہ صرف اس وقت آتا ہو جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو, اس کو کنٹرول کرنے کی عادت ہمارے اندر ہو. اور پھر مومن کا یہ کام بھی ہے, ان اس کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کا بھی فریضہ انجام دے. یعنی جو بات وہ اپنے لیے اچھی سمجھتا ہے اس کا دوسروں کو بھی حکم دے, اور جو بات وہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتا یا نقصان دہ سمجھتا ہے دوسروں کو بھی اس سے روکے. تو الحمدللہ یہ اخلاق ہم کو سکھائے گئے ہیں اور یہ تعلیم ہمیں دی گئی ہے. یعنی ہمارا دین ہمیں صرف مسجد تک یا مدرسوں تک ہی اپنے دین کو محصور کرنے نہیں آیا کہ ہم بس ان جگہوں پر نیک رہیں جہاں پر اس کی تعلیم دی جاتی ہے, نہیں, بلکہ وہاں سے نکل کر معاشرے میں جب ہم پھیلتے ہیں, جب ہم اپنی اصل زندگی میں قدم رکھتے ہیں, عملی زندگی میں, تو ہمارا اخلاق ہر جگہ, بازار میں, گھروں میں, مسجد میں, لین دین میں, خرید و فروخت میں, ہر جگہ ہمارا اخلاق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو حدیث ہے, بہت اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. کبھی انشاءاللہ موقع رہے گا تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس ٹاپک پر بات کروں آپ لوگوں سے, کیونکہ اس حدیث کو بہت مس کوٹ کیا گیا ہے اور اس حدیث سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, اس حدیث کو غلط طریقے سے کوٹ کرتے ہوئے لوگوں نے اس میں خود آپس میں مسلمانوں کو ہی لڑوا دیا ہے, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. یہاں جن فرقوں کی بات کی گئی ہے وہ فرقے باطل عقیدے والے لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, یہ بات پہلے یاد رکھیں. اور اس حدیث کو, ویسے بھی کچھ لوگوں نے اس حدیث کی سند کو جید کہا ہے اور کچھ لوگوں نے اس حدیث کی سند کو ضعیف بھی کہا ہے, لیکن بہرحال اسے احمد نے روایت کیا ہے, ابو داؤد نے بھی روایت کی, ابن ماجہ نے بھی. تو بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو صحیح میں مانا ہے, کچھ لوگوں نے اس کو جید کہا ہے اس کی, اس کو, اور کچھ ضعیف, لیکن علامہ ناصر الدین البانی نے اس کو صحیح کہا ہے, ٹھیک ہے, کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت 73 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے بجز ایک کے، اور وہ ہے یہ جماعت۔ اب اس حدیث کو ہم کیسے ایکسپلین کریں یا کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اسلام سے خارج ہو جائیں گے، جیسے کہ خوارج تھے، ٹھیک ہے نا، خوارج تھے۔ لیکن ہم دوسرے فرقوں کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جہنم میں جائیں گے۔ اگر کسی کا ہو سکتا ہے کچھ عمل غلط رہا ہو، لیکن ہم نہیں جانتے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرے گا۔ اور یہاں پر یہ جو جہنم میں جانے کی بات ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو کہا گیا کہ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، نہیں، بلکہ اگر کوئی کلمہ گو تھا اور ہو سکتا ہے اس کے عقیدے میں بعد میں بگاڑ پیدا ہو گیا ہو یا کچھ اس کے اندر دوسری چیزیں شامل ہو گئی ہوں، تو ہو سکتا ہے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے کہ اس کو گناہوں کی سزا ملنے کے بعد، یعنی جہنم کی سزا ملنے کے بعد، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ڈال دیں گے، واللہ اعلم، ہم نہیں جانتے، ہم کسی کے بارے میں فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جیسے یہود و نصارہ، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے اگر ان کا عقیدہ، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی تو بگڑ گیا تھا، واللہ اعلم۔ لیکن بہرحال رسول اکرم نے یہاں پر میری امت کہا ہے کہ میری امت اتنے فرقوں میں بٹ جائے گی۔ بعض کہتے ہیں یہاں پر جو 73 کا فگر آیا ہے وہ مبالغے کے لیے ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں 73 ہی ہوں گے، واللہ اعلم، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا اس کا ایکسپلینیشن دیا جا سکتا ہے۔ اور ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود کے 71 اور نصارہ کے 72 یعنی 72 اور امت محمدیہ کے 73 فرقے ہو جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے یعنی غلط راہ پر چل پڑیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میری امت آپ نے کہا ہے، یعنی ان کے بگاڑ کے بعد بھی رسول اکرم نے ان کو کس کی طرف منسوب کیا؟ میری امت کی طرف، یعنی وہ آپ ہی کی امت رہے گی۔ تو اس سے ایک امید کی کرن نکلتی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اسی لیے اصل میں ہم کو خیر خواہی کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کیا گیا ہے۔ اگر ہم سب پر اٹھا کر فتوے لگا دیں گے کہ فلاں غلط فلاں غلط فلاں غلط، سارے جہنمی، بس میں ایک اکیلی جنت میں جانے والی ہوں، یہ بس میرا ایک اکیلا فرقہ، میری جماعت جنت میں جانے والی ہے، تو آپ خود مجھے بتائیے کہ ایک مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ سب کے لیے یہ خواہش کرے کہ وہ جہنم میں جائیں؟ کیا ہم، آپ بتائیں کہ جتنا ہم نے ابھی اخلاق سیکھا یا جتنا ہم نے ابھی عقیدہ پڑھا، ہمیں کیا چیز نظر آتی ہے؟ اس کو لب لباب کیا نظر آتا ہے کہ کیا ہم لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کی خواہش کریں یا لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کریں؟ کیا کانسیپٹ دیا گیا ہم کو؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں کیا نظر آتی ہے، یا صحابہ اکرام کی زندگی کیا نظر آتی ہے؟ کہ وہ کیا زمین میں جو لڑتے تھے، جہاد کرتے تھے، کیا وہ زمین حاصل کرنے کے لیے، دولت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتے تھے، یا کس نے جہاد کرتے تھے؟ وہ جو ہے نا کلمۃ اللہ ہی العلیہ، کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کی زمین پر اللہ کی فرما برداری کی جائے، ہے نا، اسی لیے وہ لڑتے تھے نا۔ تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے، ہمیں یا ہمارے علماء کو جو ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، کہ وہ ہر ایک پر بس فتویٰ لگاتے رہے کہ فلاں کا عقیدہ غلط فلاں کا عقیدہ غلط، بس میں بہت اچھا، زیب دیتا ہے یہ کسی کو؟ نہیں زیب دیتا۔ اب دیکھیں وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حالانکہ ہمیں یہ یہاں پر کوٹ نہیں کرنی چاہیے بات، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں، کیا ان کے اندر اختلاف نہیں تھا؟ کیا ان کے درمیان اختلاف رائے ہوتی نہیں تھی؟ بالکل ہوتی تھی۔ لیکن کیا وہ ایک دوسرے پر جہنم کا فتویٰ لگا دیتے تھے؟ نہیں لگاتے تھے، بلکہ سب کو ایک دوسرے سے امید ہوتی تھی۔ ایون معاویہ رضی اللہ عنہ، سب کے سامنے انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کی تھی، اور علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی برائی نہیں کی کسی کے سامنے۔ سبحان اللہ، وہ صحابہ تھے ماشاءاللہ، رسول اکرم کے ہاتھوں تربیت یافتہ، آپس میں جنگ بھی ہو گئی ان کی، تب بھی ایک دوسرے کے خلاف اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ تو ہماری کوشش اور ہمارا نظریہ اور ہماری سوچ یہی ہونی چاہیے کہ ہم سب کے لیے خیر خواہی کریں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی، یعنی ہمارے دل کے اندر یہ خواہش ہونا چاہیے اور یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی بخش دے، حالانکہ وہ غلطی پر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کی بھی بخشش ہو جائے، یہ ہماری خیر خواہی ہوگی دوسرے مسلمان کے لیے۔ تو رسول اکرم نے ان کے بہکنے یا بگڑنے کے باوجود بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ وہ میری امت سے خارج ہو جائیں گے، मेरी उम्मत ही कहा है उनको, तो ये जुमला हमें बहुत ही होप देता है असल में। तो हम, मैं और आप, अकीदा पढ़ लेने के बाद अब मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम हर एक के खिलाफ फतवे नशर करना शुरू कर दें कि फलां जमात गलत अकीदा रखती है, फलां इमाम गलत अकीदा रखते हैं, फलां सही नहीं है। हमको ये अथॉरिटी दी ही नहीं गई। ये मामला आप अल्लाह ताला पर छोड़ दें। हम सबके लिए खैरख्वाही करें, सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला तमाम लोगों को नेक हिदायत दे और सही रास्ते पर रखे। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब यहां पर उलमाए कराम कहते हैं कि क्या ये 73 जो फिरके थे पैदा हो चुके, गिनती पूरी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है। तो अक्सर उलमा का कहना है कि ये तादाद पूरी हो चुकी है, और बास कहते हैं कि नहीं, रसूल अकरम ने इन फिरकों को मुबहिम रखा है, लिहाजा हमें इस बारे में कोई बात कहने की जरूरत नहीं है, और हम इनको कुछ उसूलों में तकसीम नहीं कर सकते। जैसे कि कुछ उलमा ने इनको पांच उसूलों, पांच लोगों में या पांच हिस्सों में तकसीम किया है, और फिर उन उसूलों को कई फिरकों में तकसीम करते हुए 72 की तादाद पूरी कर दी है। तो लिहाजा ये कहना ज्यादा मुनासिब है कि हमें इन फिरकों का तफसीलन इल्म नहीं है। बिलाशुबा ये फिरके सिरात मुस्तकीम से हट गए, कुछ फिरके तो बहुत दूर निकल गए जबकि कुछ करीब रहे और कुछ बीच में है, लेकिन हम उन्हें शुमार करने के पाबंद नहीं है। इसलिए बाज़ औक़ात कुछ ऐसे फिरके भी जहन्नुम ले लेते हैं जो उम्मत इस्लामी की तरफ मंसूब होते हैं। कुछ फिर यानी ऐसे लोगों का भी नाम उसमें जोड़ दिया जाता है जो हालांकि उम्मत मुस्लिमा ही है, लेकिन उनको फिर जहन्नुमी शुमार करते हैं लोग। तो ये चीज गलत है, ये मुनासिब नहीं है। लेकिन एक जमात जो इससे बची रहेगी, तो यहां पर एक जमात कहने का मतलब ये नहीं था कि वो एक ही ग्रुप होगा। देखिए, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो सब लोग एक ही झंडे तले जमा थे, यानी एक ही खलीफा को मानते थे। अब जब बाद में इतने जो इलाके डिस्ट्रीब्यूट हो गए अलग अलग, तो अब ये तो नहीं आप कह सकते कि हर कंट्री जो अलग है बस वही कंट्री एक अपना या उसके जो फॉलोअर्स है मुस्लिम कंट्री के वही जन्नत में जाएंगे, नहीं ये नहीं कह सकते आप, है ना। तो इसीलिए जो हमने इसका क्या गलत मतलब ले लिया कि जो डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हैं दीन की सरबुलंदी के लिए अपनी अपनी जगह और अपनी अपनी सोच के मुताबिक और अपनी अपनी वो सारी कोशिशें इस्तेमाल करते हैं, उसमें सारी जद्दोजहद करते हैं और अपना जो एफर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो जो डिफरेंट ग्रुप्स जो काम कर रहे हैं, आप उन डिफरेंट ग्रुप को वो 73 फिरकों की जगह नहीं रख सकते। ये सारे जो डिफरेंट ग्रुप काम कर रहे हैं उन सबका अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह एक ही है, एक अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, आखिरत के दिन को मानते हैं, जन्नत और जहन्नुम को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज लोगों ने क्या कर दिया कि जमातों को फिरकों में कहना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से हर जमात दूसरी जमात पर या हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन पर, हर ग्रुप दूसरे ग्रुप पर गुमराही का फतवा लगा देता है। तो आप मुझे बताइए क्या ये मुनासिब है? नहीं। अगर आपके कंट्री में, आपके शहर में, आपके एरिया में डिफरेंट ग्रुप्स काम कर रहे हों तो आप उनको काम करने दीजिए, उनके खिलाफ फतवे मत लगाइए। और जहां तक हो सके अगर आपको लगता है कि आपका नजरिया और उनका नजरिया मैच हो रहा है तो आप उनके साथ मिलकर काम करिए। अगर आप उनके साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते, आपका मिजाज नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, उनकी मुखालिफत भी मत करिए, उनको अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करिए। देखिए, जो लोग भी दीन का काम कर रहे हैं उनकी बुराइयां करके क्या मिल जाएगा आपको, या उनके बारे में, यानी आप अपना फिर असल काम छोड़ देते हैं, जो असल दावा का काम है वो तो रह जाता है, और क्या शुरू हो जाती है, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और जो फिर यानी जो कंस्ट्रक्टिव काम होना था वो रह जाता है और डिस्ट्रक्टिव काम होने लगते हैं। तो ये चीज मुनासिब नहीं है। तो एक जो जमात थी, जो फिरके नाजिया जिसको कहते हैं, यानी वो जो जहन्नम से निजात पाएगी, रसूल अकरम ने फरमाया कि वो फिरके जहन्नम में होंगे, इल्ला वाहिदा वहियल जमा। तो एक हिस्सा या एक ग्रुप बाकी रहेगा और वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने वाले होंगे। तो इससे ये मुराद ये नहीं कि लोग खुद, जैसे कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग अपने आप को कहते हैं कि हम हैं वो जमात जो जन्नत में जाएगी और जहन्नम से बच जाएगी, लेकिन आप मुझे बताइए क्या उनको भी रसूल अकरम ने फरमाया कि तुम हो वो जमात, या रसूल अकरम ने उनको कोई इल्हाम किया है, या अल्लाह ताला ने उनको कोई इल्हाम किया है? नहीं ना। तो फिर कैसे कोई अपने आप को खुद से कह सकते कि हम जन्नती हैं? جبکہ عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ صحابیہ تھی، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو جنتی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہیں کیسے معلوم؟ تو گھبرا گئیں اور کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ جنتی نہیں تو پھر کون جنتی ہے؟ تو کہا کہ مجھے بھی اپنے بارے میں نہیں معلوم. تو پھر کیسے کوئی لوگ خود اپنے بارے میں اس طرح سے خوش فہمی میں رہ سکتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا ہم وہ فرقہ ہیں جو جہنم سے بچ جائے گا، باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہوئی بھلا؟ اس کا مطلب آپ تو پھر غرور میں مبتلا ہیں، یہ اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھتے ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم بدعات سے، خرافات سے، باطل نظریات سے اور باطل عقائد سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں ہم، اور اللہ تعالیٰ ہی ہماری اس میں مدد فرمائے. ہمارے اندر کوئی اپنا خود کا ذاتی اختیار نہیں ہے، انسان تو بہت بے بس ہے نا. تو ہم اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جو جہنم سے بچ جائیں گے اور جو آخر دم تک اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہیں گے، ایمان پر ثابت قدم رہیں گے. یہ دعا ہم کو کرتے رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس جیسی چیز پر ہوں گے جس پر میں اور میرے احباب ہیں. اس لیے جن لوگوں نے ہر طرح کی آمیزش سے پاک خالص اسلام کو تھامے رکھا وہ اہل سنہ والجماع ہیں. دیکھیں اس زمانے میں کیا ہوتا ہے، جب یہ اہل سنہ والجماع کا نام رکھا گیا، اس زمانے میں ایسے فرقے پیدا ہو گئے تھے جیسے جہمیہ فرقہ ہے، معتزلہ فرقہ ہے، خوارج ہے، جو جن لوگوں نے اسلام کی تصویر ہی چینج کر دی تھی. یعنی ان لوگوں کا نظریہ کیا تھا کہ جس سے کبیرہ گناہ ہوا وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا قتل بھی تم پر واجب ہے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اچھا ایمان گھٹتا بڑھتا ہی نہیں ہے، جب گناہ کر لیتا ہوں، کوئی گناہ کر لیتا ہے تو اس کا ایمان خارج ہو جاتا ہے، اب نہ وہ کافر رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے، نعوذ باللہ. تیسری کوئی اسٹیج بتا دی. تو یہ فرقے آپ ان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بالکل باطل نظریات تھے، اور خوارج تو وہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے اس زمانے میں پھر یہ ٹرم استعمال کی گئی کہ وہ لوگ جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں زندگی گزارتے ہیں، اس دن کو اہل السنہ والجماع کہا گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ کون لوگ تھے جو رسول اکرم کی لائی ہوئی شریعت پر جمع رہے اور اللہ تعالی کے حکم کی تعمیل کی کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فی، یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا. اب یہاں رائٹر کہتے کہ اگر ہم سے کوئی سوال کرے کہ اہل سنت کون ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آمیزش سے پاک خالص اسلام کو تھامے رکھا. ٹھیک ہے، دیکھیں اس میں انہوں نے کوئی گروپ کا نام نہیں بتایا. کوئی بھی گروپ جو اپنے آپ کو کہتے کہ ہم اہل سنت والجماع ہیں باقی سارے کے سارے غلط ہیں، تو یہ بالکل درست نہیں ہوگی. یہ بات خود ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے یہ، وہ ایک جماعت کون ہوگی، اور وہ ایک جماعت ڈفرنٹ گروپس میں ڈسٹریبیوٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر ایک کے کا مزاج الگ ہوتا ہے، ہر کوئی ایک کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا. جیسے اس زمانے میں بھی کچھ لوگ ابو بکر صدیق کے زیادہ قریب تھے، کچھ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کے زیادہ قریب تھے، کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے زیادہ قریب تھے، کچھ عثمان کے زیادہ قریب تھے رضی اللہ عنہ. تو کیا ہم ان کو ڈفرنٹ جماعتیں کہیں گے پھر؟ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے. ایون جب معاویہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ میں جو آپس میں اختلاف ہوا تھا، اس وقت بھی صحابہ کچھ علی کی طرف سے تھے، کچھ معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے تھے، رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ. تو آپ ان کو دو جماعتیں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے. تو بعض وقت کچھ لوگ کسی کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی اور کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو ڈفرنٹ فرقے نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، یہ فرقے نہیں ہوگے. جیسے اب اگر آپ انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں، ڈفرنٹ جماعتیں ہیں، الگ الگ جماعتیں ہیں یا الگ الگ گروپس ہیں، تو آپ ان کو فرقے نہیں کہیں گے. یہ سب لوگ کون ہیں؟ یہ اہل السنہ والجماع ہیں، یعنی جو قرآن اور سنت کو مانتے ہیں، جو شریعت کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر مؤلف لکھتے ہیں کہ کون ہے اہل سنت والجماع؟ وہ لوگ جنہوں نے تمام ملاوٹوں سے پاک خالص اسلام کو تھام رکھا ہے. دیکھیے رائٹر کی بات اتنی ہی تھی، ٹھیک ہے، یعنی جو ابن تیمیہ نے لکھا وہ اتنا ہی لکھا. بعد میں جو نیچے کے جملے ہیں وہ ترجمان نے لکھے ہیں، یعنی ترجمہ کرنے والوں نے. آپ دیکھیں کہ پھر یہ بات بھی مناسب نہیں لگتی کہ جو رائٹر نے جو لکھا ہے اس کو ایکسپلین کرنے میں ہم صرف اپنی سوچ استعمال کریں. رائٹر نے جتنا جملہ لکھا ہے کہ اہل سنت کون ہے، تو ہم اس کا جواب دیں گے کہ اہل سنت وہ لوگ ہیں جنہوں نے آمیزش سے پاک خالص اسلام کو تھامے رکھا ہے. ہم ان کی یہی بات کو لیتے ہیں بس فی الحال، تاکہ کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ دلوں کو حال جاننے والا ہے. یہاں یہ بات میں جو کہہ رہی ہوں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہہ رہی ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار نہ ہو، ہم سب مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے کام کریں دین کا کام۔ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے آرگنائزیشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں، ہمارے نام ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سب کا کام ایک ہی ہے، اور اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کرے گا، ہم اللہ تعالیٰ پر فیصلہ چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، ان کے جو اوصاف ہیں وہ رائٹر نے یہاں گنوائے ہیں، اہل سنہ والجماعت کے اوصاف، اور ان میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، اور صالحین بھی ہیں، یعنی اہل سنہ والجماعت میں۔ صدیقون صدیق کی جمع ہے، اور مبالغے کا صیغہ ہے، یہ وہ شخص ہوتا ہے جو سچائی کے ساتھ آئے اور سچائی کے ساتھ سچائی کی تصدیق کرے، جیسے کہ سورہ زمر میں آتا ہے، اور جو سچائی لے کر آئے اور اس کی تصدیق کی، تو یہی لوگ متقی ہیں۔ صدیق اپنے قصد اور ارادے میں بھی صادق ہوتا ہے، اور اپنے قول اور فعل میں بھی، یعنی اس کا ارادہ ہمیشہ، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچائی پر مبنی ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی مخلص ہوتا ہے، رسول کے لیے بھی مخلص ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا تابع اور فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، ہر قسم کی آمیزش سے وہ پاک ہوتا ہے، وہ نہ تو عمل میں غیر اللہ کی شراکت برداشت کرتا ہے، اور نہ سنت رسول کے علاوہ کسی اور چیز کی اتباع کرتا ہے، اس کے ہاں نہ تو شرک کا ہی کوئی وجود ہوتا ہے، اور نہ ہی بدعت کا، وہ اپنے قول میں صادق ہوتا ہے، اس کی زبان پر صدق کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدق کو لازم پکڑو، اس لیے کہ صدق و سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس صدیق لکھ لیتا ہے، یا لکھ لیا جاتا ہے اس کا نام صدیق میں، سبحان اللہ۔ اور یہ لقب کس کو ملا تھا؟ ابو بکر صدیق کو ملا تھا۔ صدیق اپنے فعل میں صادق ہوتا ہے، یعنی اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ جو کچھ کہتا ہے اس پر عمل بھی کرتا ہے، اور اس طرح وہ منافقین کے ساتھ مشابہت سے محفوظ رہتا ہے، جو کہتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں۔ اسی وجہ سے ابو بکر صدیق وہ پہلے شخص قرار پائے جنہیں اس امت میں صدیق کا نام دیا گیا۔ جب رسول اکرم کو معراج کرائی گئی تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ مجھے بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، لوگوں نے آپ کا انکار کیا، تب ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر روزانہ تو فرشتہ آپ کے پاس آسمان سے آتا ہے، اگر ایک دن آپ کو آسمان پر بلا لیا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق سب سے پہلے شخص تھے جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں آسمانوں سے ہو کر واپس آ گئے ہیں۔ اس دن سے انہیں صدیق کے نام سے یاد کیا جانے لگا، اور ابو بکر صدیق کا لقب صدیق پڑا۔ شہدا شہید کی جمع ہے، اور یہ شاہد کے معنی ہے۔ شہدا کون ہے؟ ایک قول کی روح سے اس سے مراد علماء ہے، اور یہ اس لیے کہ عالم اللہ تعالیٰ کی شریعت کی گواہی دیتا ہے، اور لوگوں پر اتمام حجت کی گواہی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالم کو اللہ تعالیٰ کی اس شریعت کا مبلغ کہا جاتا ہے جسے اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ عالم مبلغ ہونے کے ناطے بھی مخلوق پر حق کا شاہد ہوا کرتا ہے، یعنی جو بھی علماء ہیں اصل میں، وہ علماء کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو حق بات بتاتے ہیں نا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باطل نظریات کو ختم کرتے ہیں، تو لہٰذا عالم بھی شاہد ہوتا ہے۔ اور علماء کے دوسرے قول کی روح سے شہید سے مراد من مقتول فی سبیل اللہ ہے، مگر صحیح بات یہ کہ یہ آیت دونوں کے لیے عام ہے، یعنی جو اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے وہ بھی شاہد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق بات لوگوں کو بتائے وہ بھی عالم ہے، وہ بھی شاہد ہے، یعنی شہید ہے۔ صالحین، صالح فاسد کی ضد ہے۔ صالح وہ شخص ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہو۔ صالح اور مصلح میں بہت فرق ہے، اصلاح صلاح پر ایک زائد اضافہ ہے، یعنی ایک اضافے والی خوبی ہے، اسی بنا پر ہر صالح مصلح نہیں ہوا کرتا، اس لیے کہ صالحین میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جس کے پیش نظر صرف اپنی ذات ہوتی ہے، اور اسے کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، صلاح اصلاح کے ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے۔ تو یہ صالحین ہے، یہ عام ہے لفظ، یعنی جو کامیاب لوگ ہوں گے اس میں صدیقین، شہداء اور صالحین ہوں گے، اور ان میں رہنما، یعنی جو رہنمائی کرنے والے ہیں، ہدایت اور اندھیرے کے چراغ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْ آیَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں تیرنے والی کشتیاں ہیں جو پہاڑوں جیسی ہوتی ہیں۔ پہاڑ کو علم سے موسوم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، یعنی قرآن میں اس جگہ پر اعلام یعنی نشانی، علم جھنڈے کو بھی کہتے ہیں نا، کوئی چیز اونچی ہو یا جو نظر آ رہی ہو سب کو، تو علم سے ہی اعلام نکلا ہے، क्योंकि जो जो भी निशानी होती है वो रहनुमाई करने वाली होती है ना, वो आपको राह दिखा रही होती है। तो रहनुमाई हासिल की जाती है और दलील ली जाती है कि आलाम अलहुदा वो लोग होते हैं जिन्हें लोग दलील के तौर पर पेश करते हैं और उनके नक्श कदम पर चलते हैं, और वो है उलमाए हक, यही लोग हिदायत देने वाले और अंधेरे को उजालों में भी तब्दील करने वाले हैं। ठीक है, यानी जो आलिम होता है वो क्या करता है, लोगों को अंधेरों से निकालकर हिदायत की रोशनी की तरफ ले आता है। मिसबाह की जमा है मसाबिह, मिसबाह की जमा है बमानी चिराग, रोशनी बहम पहुंचाने का जरिया। और यानी ये जो बातें यहां बताई जा रही हैं, राइटर का एक्सप्लेनेशन है ये कि जो आलिम को शहीद, आलिम को भी शहीद कहा जाता है ना, तो क्यों कहा जाता है, उसके लिए वो यहां पर दलीलें दे रहे हैं। और अद्दुजी दजिया की जमा है यानी तारीकी, यानी वो तारीकियों के चिराग हैं जिनके साथ लोग रोशनी हासिल करते हैं, उनकी रोशनी में चला करते हैं। तो इस यहां बताने का सारा मकसद ये है कि कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो लोगों को तारीकी से निकालकर रोशनी में ले आते हैं, और वो उलमाए हक हैं जो हक बात लोगों को बताते हैं। अच्छा, एक और चीज जो है, कुछ लोगों ने इसको बहुत गलत मतलब में लिया है जो अब्दाल हैं इस तरह के, लेकिन इसको अगर हम सही मानों में लें तो हम बात समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आखिर में जो बात उन्होंने की है इसको यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और उनमें अब्दाल भी हैं और अइमाए दीन भी, जिनकी हिदायत पर मुसलमानों का इजमा है, और वही ताइफा मंसूरा हैं। ताइफा एक ग्रुप को कहते हैं, मंसूरा मतलब जो मदद किए गए। अब्दाल ये बदल की जमा है। अब्दाल वो लोग होते हैं जो इल्म और इबादत में दूसरों से मुमताज हों। उन्हें उस नाम से मौसूम करने की वजह या तो ये है कि उनमें से जब कोई फौत हो जाता है तो उसका बदल उसकी जगह लेता है, या इसलिए कि वो अपनी बुराइयों को अच्छाइयों में तब्दील कर लेते हैं, या फिर इसलिए कि वो लोगों के लिए आला नमूना होते हैं और जो उनके गलत अमल को सही अमल में तब्दील कर देते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें उन तमाम खूबियों और उनके अलावा इस किस्म की दीगर खूबियों की वजह से इस नाम से पुकारा जाता है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो अहले सुन्नत वल जमा है वही मदद किए हुए लोग हैं जिनकी यानी अल्लाह ताला मदद फरमाता है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह गाफिर में जी, तो ये वो लोग होंगे ताइफा मंसूरा यानी जिनकी मदद की गई। और कुरान ही में अल्लाह ताला फरमाता है कि औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फिल हयातिद दुनिया वयौमा यकूमुल अशहाद। बेशक हम मदद करते हैं अपने रसूलों की और ईमान वालों की दुनिया की जिंदगी में भी और जिस दिन गवाह खड़े होंगे। तो इन लोगों की मदद की जाती है अल्लाह ताला की तरफ से। तो ये कौन लोग हैं, जो अल्लाह ताला की मदद के मुस्तहिक होते हैं, जो अल्लाह ताला के दीन को सरबुलंद करने के लिए जमीन में गर्दिश करते हैं या काम करते हैं। तो लेकिन देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आने का ये मतलब नहीं है कि जो अजियतें हैं, जो मशक्कतें हैं, वो बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। हमेशा हक की गवाही देने वालों को, हमेशा दीन का काम करने वालों को, हमेशा मुबल्लिगीन और दाई, जो दाई दीन होता है उसको हमेशा तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अल्लाह के रास्ते में मैदान जहाद में तकलीफ बर्दाश्त करता है, या लोगों की तरफ से तकलीफ बर्दाश्त करता है, उसको अजियत दी जाती है, जिस्मानी तकलीफ दी जाती है, जहनी अजियतें दी जाती है, तंज किया जाता है। तो ऐसे में हौसले से काम लेना, यही दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से मदद होती है कि जब एक दीन का दाई अल्लाह के रास्ते में मुसीबतें और मशक्कतें बर्दाश्त करते हुए सब्र से काम लेता है, तो यही दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद है कि अल्लाह ताला ने उसको साबित कदम रखा। यानी अल्लाह ताला के रास्ते में कोशिश करते हुए लोगों की बातों को बर्दाश्त करना खंदा पेशानी से, और हक के लिए हमेशा खड़े रहना, साबित कदम रहना, यही अल्लाह ताला की तरफ से मदद है। यानी जब अल्लाह के रास्ते में कोई मुश्किलात आएंगी तो आपके अज़्म में, आपके हौसले में कमी नहीं आनी चाहिए। आप हमेशा पुरअज़्म रहें और साबित कदम रहें, और यकीन रखें कि अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और अगर दुनिया में नुसरत और कामयाबी ना भी मिले तो आखिरत में आप कामयाब और फातेह कहलाएंगे, यानी आप ही की जीत होगी, समझे। और ये भी याद है कि नुसरत से मुराद सिर्फ किसी इंसान की नुसरत नहीं, बल्कि हकीकी नुसरत उस हक की नुसरत है जिसके आप दाई हैं। यानी आप जिस बात की तरफ दावत दे रहे हैं उसकी मदद की जाती है, उसकी वजह से मदद की जाती है। अगर आप इस वक्त कमजोर हैं तो उसका यह मतलब हरगिज नहीं कि आप हमेशा के लिए अल्लाह ताला की मदद से महरूम रहेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम जानते हैं कि कुफार और मुशरिकीन से बहुत सारी अजियतों का सामना करना पड़ा, बहुत तकलीफें सहनी पड़ी, लेकिन आखिरकार दुश्मन पर आपको फतेह और नुसरत और कामयाबी दी गई। एक वो दिन था कि जब आप मक्का से डरते हुए अपनी जान को बचाते हुए मदीना की तरफ निकले थे, اور وہ دن بھی آیا کہ آپ اسی مکہ میں شہر میں آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے الحمدللہ۔ تو حق پر قائم رہنے والی جو جماعت ہے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا کہ میری امت میں سے ایک جماعت کی ہمیشہ مدد کی جاتی رہے گی، ان کی مخالفت کرنے والے اور انہیں بے یار و مددگار چھوڑنے والے ان کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں پر بھی دراصل طائفہ کا لفظ آیا، طائفہ یعنی وہ گروپ جماعت، یعنی میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی۔ یہ جماعت نہ تو عدد کے ساتھ مخصوص ہے یا محصور ہے اور نہ ہی مکان و زمان کے ساتھ محدود ہے۔ ممکن ہے کہ کسی جگہ کسی دینی معاملے میں مدد کی جائے اور دوسری جگہ کسی دوسری جماعت کی، اس طرح دونوں جماعتوں کی نصرت کی وجہ سے دین باقی رہے گا۔ یعنی الگ الگ جگہ الگ الگ لوگ کام کرتے رہیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ الگ لوگ ہیں بلکہ وہ ایک ہی کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، یعنی ان کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی۔ اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ ان کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا، یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا یوزیہم، انہیں اذیت نہیں دے گا، اس لیے کہ اسے اذیت لاحق ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ خود دیکھیں کہ آج ابھی جو کلمہ گو ہیں، جو قبل اول کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ لگا رہے ہیں، کہ آج ان کو اذیتیں نہیں دی جا رہی؟ آج فلسطین میں کیا حال ہو رہا ہے، یا پوری دنیا میں ہی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی حق پر ہیں ان کو اذیتیں دی جا رہی نہیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ کہ ان کو اذیت نہیں دی جائے گی، اللہ کے راستے میں اذیتیں تو سہنا پڑتی ہی ہیں، مشقتیں اٹھانی پڑتی ہی ہیں، تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ضرر نہیں پہنچ سکتا۔ ضرر مطلب نقصان، یعنی ان کے دین کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، یعنی اسلام کسی مسلمان کو اذیت دینے سے آپ اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ تو ان کو اذیت ہو سکتا لاحق ہو، لیکن ضرر نہیں پہنچ سکتا ان کو۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب میں، یقیناً جو لوگ اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پر اللہ نے دنیا اور آخرت میں لعنت فرما دی ہے۔ اور ایک دوسری حدیث قدسی میں آتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے اور زمانہ میں ہوں۔ تو ان نصوص میں اللہ تعالیٰ کے لیے اذیت کا اثبات کیا گیا جبکہ ضرر کی نفی کی گئی ہے۔ تو ضرر نہیں پہنچا سکتا کوئی بھی، ضرر مطلب نقصان نہیں پہنچا سکتا، یعنی اسلام کا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، اور ایک مسلمان کو اذیت دینے سے آپ کسی سارے مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اہل سنت والجماعت کی قیامت تک کے لیے مدد۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جائے گا، یعنی اسلام مکمل طور پر مٹ جائے گا اور اللہ کی عبادت کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا، جبکہ اس جگہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت قائم ہونے تک ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے، یا تو قیامت قائم ہونے سے مراد اس کے قیام کا قرب ہے، یعنی قرب قیامت کے وقت کی بات ہے، جب کوئی چیز بہت زیادہ قریب ہو تو اسے اس طرح سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مدد سے نوازے گئے یہ لوگ جب فوت ہو جائیں گے تو اس کے بعد بہت جلد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ قیامت سے مراد ان کی قیامت یعنی موت ہے، تو پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے لوگوں کی جو حق پر قائم رہیں گے مدد فرماتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ان لوگوں میں شامل رکھے جو دین اسلام کی سربلندی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں گواہی دینے کے لیے ہمیشہ اپنی آخری سانس تک کام کرتے رہیں، اور ہم ہمیشہ حق کے لیے کھڑے ہونے والے بنے، خیر کی دعوت دینے والے بنے اور شر سے بچانے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں شامل کرے جس کو امت وسط سے تعبیر کیا گیا ہے اور خیر امت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہماری مدد فرماتا رہے، آگے قیامت تک جو لوگ بھی آئیں گے اور جو لوگ یہ کام کریں گے دین کی سربلندی کا، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ہیں ہمارے علماء، ہمارے حق کے دائی، ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کے کام کو قبول فرمائے، جو ان سے غلطیاں ہوئی تھیں اس سے درگزر فرمائے، اور ان کے جو اچھے کام تھے اس کو احسن طریقے سے قبول کر کے ان کو اجر عظیم سے نوازے۔ اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرتے ہوئے، ہماری خامی اور ہماری غلطیوں سے درگزر کرتے ہوئے، ہماری اچھی وہاں پر آخرت میں مہمان نوازی کرے، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار کروائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ وہاں پر نیک لوگوں کی صحبت عطا فرمائے، جیسے کہ انبیاء کی دعا رہی ہے کہ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا فی الآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کرے اور اپنی رضامندی سے ہم کو نوازے، آمین۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا عقیدہ وہی رہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں پیش کیا، جو صحابہ نے ہم تک پہنچایا، جو تبع تابعین جس پر چلتے رہے، हम भी उन्हीं की पैरवी करते हैं और उसमें अगर हमसे कहीं कोई गलती और कोताही हो गई हो लाशौरी तौर पर लाइल्मी में, तो अल्लाह ताला उससे हमें दरगुजर फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। आप लोगों के साबित कदमी की वजह से ये कंटिन्यू हुआ कोर्स, वरना बहुत सारे लोग बीच में रास्ता छोड़ गए। आगे जो लोग भी ये कोर्स करते रहेंगे इसका अजर जरूर आप लोगों को पहुंचेगा इंशाल्लाह। एक हिस्सा जरूर आपके आमलनामे में जाएगा कि जो लोग भी इसे खैर से फायदा उठाते रहेंगे उसका हिस्सा आपको भी मिलता रहेगा। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है और अल्लाह ताला से ये दुआ भी कि अल्लाह ताला हमेशा हम सबको इसी तरह साबित कदम रखे, हमेशा हमें जो भी काम हम कर रहे हैं या काम करने का अज़्म लेकर उठे हैं उसको हमको पाए तकमील तक पहुंचाने वाला बनाएं, बीच इधर रास्ते से छोड़ने वाला ना बनाएं। क्योंकि हम सबको जन्नत जाना है, यानी जन्नत हमारी मंजिल है, तो उस मंजिल को पाने के लिए आपको रास्ता तो पूरा तय करना पड़ेगा, बीच रास्ते से आप अधूरा नहीं छोड़ सकते। तो लिहाजा अल्लाह ताला हमको हमेशा हर सफर में ऐसे ही अपनी मंजिल तक पहुंचाए ताकि हम अपनी असली मंजिल जन्नत तक पहुंच सकें इंशाल्लाह। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि इस किताब को पढ़ाने में या राइटर के नजरिए को बयान करने में मेरी तरफ से कोई जाती गलती हुई हो, मेरी सोच की वजह से या मेरी नासमझी और कम इल्मी की वजह से, तो अल्लाह ताला उससे मुझे उसके लिए मुझे दरगुजर करे, मुझे माफ करे। और आप लोगों से भी मैं यही माफी चाहती हूँ कि अगर पढ़ाने में कुछ गलती हुई होगी तो मेरी अपनी जाती कम इल्मी और कमी की वजह से होगी, जानबूझकर मैंने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है, अल्लाह ताला जानता है। लेकिन मैं भी इंसान हूं तो मुझसे जरूर कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी या हो सकती है, तो उसके लिए अल्लाह ताला मुझे माफ करे और आप लोग भी मुझे माफ करें। और अल्लाह ताला हमें इससे इसके खैर से फायदा उठाने वाला बनाए और इसके शर से अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।